سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا قطعہ ہے. دل تڑڑا تسہیل المواعظ جو ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ کا مجموعہ ہے, اس کی تسہیل ہے, اس کو سہل کر کے لکھا گیا ہے. اس میں ایک واعظ ہے جس کا نام ہے تکبر کا علاج. تکبر کا علاج, اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ اب سمجھ لو کہ غرور یعنی تکبر کس قدر سخت گناہ ہے اور ہونا ہی چاہیے, کیونکہ سب میں بڑا گناہ تو کفر ہے اور غرور خود اس کی بھی جڑ ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ غور کیا کرے کہ اس کے دل میں غرور ہے یا نہیں, مگر ہماری تو عادت ہو گئی ہے کہ سوچتے ہی نہیں, ورنہ معلوم ہو جاتا کہ نہ دیندار ہمارے غرور سے خالی ہیں نہ دنیا دار. چنانچہ دیندار لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا داروں سے اچھے ہیں. جتنا نفع ان کو نماز پڑھنے سے ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان اس غرور سے ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھنے سے جب یہ نقصان ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ نماز چھوڑ دیں. اصل یہ ہے کہ یہ خرابی نماز میں جب پیدا ہوتی ہے جبکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نہ ہو, اور اس کا خیال نہ رکھا جائے، اور جب اللہ پاک کی بڑائی کا خیال رکھا جائے تو دوسری طرف توجہ ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ پاک کی بڑائی اور بزرگی کے سامنے اپنی نماز سے آدمی بجائے اترانے کے الٹا اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے حضور میں ایک نہایت ذلیل آدمی تحفہ بہت کم قیمت لے جائے، دربار کی شان و شوکت دیکھ کر اس کی کیا حالت ہوگی، بلکہ اس ذلیل تحفے کو بادشاہ کے سامنے پیش بھی نہ کر سکے گا، ہاتھ پیر پھول جائیں گے اور غنیمت سمجھے گا کہ کسی سزا کا حکم نہ ہو جائے۔ جلدی سے کسی طرح یہاں سے خیریت سے نکل جاؤں۔ ہماری نمازوں کی جو کچھ حقیقت ہے وہ خوب معلوم ہے کہ کس لائق ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے ذرا نہ شرمانا، حالانکہ وہ سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اسی وجہ سے ہے کہ خدا تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی سے ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، اور اسی سے یہ خرابی پیدا ہوئی کہ دوسری طرف توجہ ہوئی اور اپنی نماز کو کچھ سمجھ کر بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگے۔ اس بیان سے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز پڑھنے سے یا اور نیک کاموں سے اگر دل میں غرور پیدا ہو تو اس کا علاج یہ نہیں کہ اس نیک کام کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ جو سبب ہے غرور کا اس کو دور کیا جائے۔ نیک کام کرنا غرور کا سبب نہیں، بلکہ غرور کا سبب یہ ہے کہ اللہ پاک کی بزرگی دل میں نہیں، سو اس کو پیدا کرنا چاہیے، اس سے عبادت کی بھی پابندی ہوگی اور جو خرابی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ بھی نہ رہے گی۔ اس غلطی میں پڑھے لکھے سمجھدار بھی پھنس جاتے ہیں کہ اس بیہودہ خیال سے نیک کام کرنے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ غرض ہمارے دیندار بھی غرور میں پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا دار بھی۔ البتہ غرور ہر ایک کا جدا جدا ہے، دنیا داروں کا غرور چال چلن میں، کپڑوں میں، بیاہ شادی وغیرہ میں ہوتا ہے، غرور ہی کی وجہ سے بڑھیا کپڑا پہنتے ہیں جو حیثیت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور غرور ہی کی وجہ سے شادیوں میں حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور غرور میں سب گناہوں سے بڑھ کر ایک خرابی اور یہ ہے کہ مسلمان خواہ کسی مرتبے کا ہو مگر اس کے دل میں یہ بات ضرور ہے کہ گناہ کر تو گزرتا ہے کسی ضرورت سے، لیکن کرنے کے بعد دل میں چوٹ ضرور لگتی ہے اور پشیمان ہوتا ہے، مگر غرور کہ یہ گناہ ساری عمر دل میں رہتا ہے اور دل پر رنج نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیاہ شادی کی جتنی رسمیں ہیں وہ سب نمود اور شہرت ہی کے لیے کی جاتی ہیں، کسی کے دل کو رنج تو کیا ہوتا، اور ان سے خوش ہوتے ہیں، خاص کر جب ان سے شہرت بھی ہو جائے۔ جب کسی کے یہاں خوب دھوم دھام سے شادی ہو اور اس میں کسی قسم کی بے انتظامی بھی نہ ہوئی ہو تو یوں کہتے ہیں کہ اپنی حیثیت سے زیادہ لگا دیا اور بڑی ہمت کی، 5 روپے کی اوقات میں کھانا کیا اچھا دیا، بارات کیسی بڑھیا لایا۔ اس کو اگر کفر بھی نہ بھی کہیے مگر کفر کے قریب تو ضرور ہے۔ شرع کا مسئلہ یہ ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا کفر ہے، اس کو سب جانتے ہیں، پھر غرور تو سب گناہوں کی جڑ ہے، اس سے خوش ہونا کیا کفر کے قریب ہی نہ ہوگا۔ اب سمجھ لیا آپ نے کہ ان شہرتوں سے خوش ہونا کس درجے کا گناہ ہے۔ رسموں کے متعلق عورتوں نے یہ دلیل سیکھ لی ہے کہ آج کل ہی نئے مولوی نکل آئے ہیں، اگر یہ بری تھیں رسمیں تو پہلے کسی مولوی نے تو منع نہیں کیا۔ خوب سمجھ لو کہ نصیحت خواہ کیسی ہی معمولی ہوئی ہو، دل میں جب ہی جمتی ہے جب اس کی طرف توجہ ہو، تو یہ کہنا تو غلط ہے کہ کسی مولوی نے منع نہیں کیا۔ مولویوں نے تو ہمیشہ سے منع کیا کیونکہ انہی کی کتابیں موجود ہیں جن میں منع لکھا ہے۔ ہاں تم نے ان کے منع کرنے کو سنا نہیں کیونکہ توجہ ہی نہیں تھی، اب یہ بات اپنے دل سے گھڑ لی کہ منع نہیں کیا۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسمیں تو وہ تھیں جو کسی زمانے میں تھیں، جیسے کنگنا باندھنا، برہمن سے تاریخ رکھوانا، اور اب تو کچھ رسمیں رہی ہی نہیں، ان میں کیا کفر اور شرک ہے؟ بیویوں، کیا کفر اور شرک ہی گناہ ہے؟ فخر اور دکھاوا اور فضول خرچی گناہ نہیں؟ جس شریعت میں کفر اور شرک کو برا لکھا ہے اسی میں ان کو بھی برا لکھا ہے، زیادہ سے زیادہ گو اور موت کا سا فرق ہے، بلکہ ان ساری رسموں سے زیادہ خوف ہے نقصان پہنچنے کا، کیونکہ جس گناہ کو آدمی نہ سمجھے اس سے توبہ کی کیا امید ہو سکتی ہے، اور آج کل کی رسموں کو برا ہی نہیں سمجھتے، پھر ان سے توبہ کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ نقصان پہنچا ان رسموں سے کہ مرتے وقت بھی توبہ نصیب نہ ہوئی۔ بعض رسموں کی نسبت یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، جیسے کہ جہیز دینا، بچوں کو کرتا ٹوپی دینا، ولیمہ اور عقیقہ آج کل کے رواج کے موافق کرنا۔ میں پوچھتا ہوں نماز پڑھنا کیسا فعل ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ فرض ہے، اب اگر اس کو کوئی ذرا بھی قاعدے کے خلاف کر کے پڑھے، مثلا قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھے، تو یہ نماز کیسی ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر اس نماز سے منع کیا جائے تو کیا یہ نماز سے منع کرنا کہلائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھنے سے منع کیا ہے، نماز پڑھنے سے تو منع نہیں کیا۔ یہی حال رسموں کا ہے، جہیز دینے سے منع نہیں کیا جاتا بلکہ دکھلاوے اور فضول خرچی سے منع کیا جاتا ہے۔ جہیز اگر محبت کی وجہ سے دیا جاتا ہے تو اس میں برادری کے دکھانے کو کیا دخل ہے کہ ایک ایک ادب دکھا کر گنوا کر دیا جاتا ہے۔ اگر اسی کا نام محبت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی سے شادی ہی کے دن سے محبت ہوئی، اس سے پہلے نہ تھی، کیونکہ پہلے کی عادت تو یہ تھی کہ جو کچھ کھلایا پلایا کبھی دوسروں کو پلا کر دکھایا نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محلے کے دو چار آدمیوں کو بھی جمع کر کے دکھایا ہو کہ ہم نے لڑکی کے لیے حلوہ پکایا ہے یا کوئی عمدہ کپڑا سلوایا ہے، بلکہ یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی کو خبر بھی نہ پہنچے کہ اس کے پیٹ میں پڑ جائے، کسی کی نظر نہ لگے۔ یہ آج نئی محبت کیسے پیدا ہوئی؟ اگر پہلے محبت تھی تو یہ محبت نہیں، اور اگر یہ محبت ہے تو اس سے پہلے محبت نہیں تھی۔ بیویوں ذرا عقل سے کام لو، کیا جہیز دینے کی یہ صورت نہیں ہو سکتی کہ کپڑے برتن جو کچھ سامان دینا ہو صندوق میں بند کر کے بھیج دیے جائیں؟ اور بند بھیجنے میں بھی یہ ضروری نہیں کہ لڑکی کے ساتھ جائے، کیونکہ اس میں بھی ضرور ہے کہ وہ سب کے سامنے کھلے گا، پھر دکھاوٹ ہی دکھاوٹ رہے گی۔ پھر بلکہ جب لڑکی محکمے میں آئے اس کو دے دو، پھر وہ جب چاہے لے جائے، خواہ ایک ہی مرتبہ یا تھوڑا تھوڑا کر کے، مگر اس کو کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اس سے اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ان کو شہرت اور دکھلاوا ہی منظور ہے۔ پھر جہیز میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو صرف دیکھنے ہی کی ہوتی ہیں، کسی کام نہیں آ سکتی۔ چوکی ضرور جاتی ہے، جو نہ تو اتنی بڑی ہی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے کام آئے، اور نہ اتنی چھوٹی ہی کہ ہر وقت اٹھا سکیں بچھا سکیں۔ اگر چھوٹی ہو تو باورچی خانے ہی میں پڑی رہا کرتی۔ یہ ایک عجیب درد سر ہے کہ ایک جگہ ڈال دیں اور دیکھا کریں، کیڑی نواڑ کی بنی ہوئی ضرور ہوتی ہے، حالانکہ کبھی کام میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ ایک طرف احتیاط سے رکھ دی جائے اور گل کر اور ٹوٹ کر ایندھن ہو جائے، کیونکہ پیڑی کا کام تو یہ ہے کہ چولہے کے پاس اس پر بیٹھ سکیں، اور جہیز کی پیڑی اس قدر نازک اور تکلف کی ہوتی ہے کہ چولہے کے پاس رکھنے سے جی دکھتا ہے۔ چولہے کے پاس اس وجہ سے نہیں رکھی جاتی اور کسی کام کی ہے نہیں، بتاؤ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ جہیز کی چیزیں اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں جو ایک دفعہ دکھانے کے لیے نئی جیسی بنا دی جاتی ہیں اور واقعے میں بیکار اور پرانی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بازار والے بھی جانتے ہیں۔ جب خریدنے جاؤ تو پوچھتے ہیں گھر کے برتنے کے لیے چاہیے یا دینے کے لیے چاہیے، کیا محبت اسی کا نام ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دولہا کے سارے خاندان کو جوڑے دیے جاتے ہیں، اور اس میں کئی پشت تک کے مردوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ شاید مردوں کو پہنانا منظور ہوتا ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ جوڑے پہننے کے قابل ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ صرف رواج ہونے کی وجہ سے عادت پورے کر دیے جاتے ہیں، اور جن کے یہاں پہنتے ہیں وہ ان کا کرتا پاجامہ بناتے ہی نہیں، کیونکہ چھوٹے اتنے ہوتے ہیں کہ بن ہی نہیں سکتے، اور کاموں میں لاتے ہیں کیا اور کاموں میں لاتے ہیں کیا؟ یہ باتیں عقل کی ہیں۔ یہ سب غرور اور تکبر کی جو ہے وہ خرابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے مکمل حفاظت فرمائے۔ وعن مالك رحمه الله تعالى قال بلغني أنه قيل للقمان الحكيم ما بلغ بك ما نرى يعني الفضل، قال صدق الحديث فأداء الأمانة وترك ما لا يعني۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ لقمان حکیم سے یہ پوچھا گیا کہ جس مرتبے پر آپ ہیں، آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو اس پر پہنچایا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، زبان کی سچائی نے اور امانت نے اور فضول اور بے فائدہ چیزوں کو ترک کر دینے۔ تشریح میں حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ علماء کا اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں، اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ حکیم اور ولی تھے، اور روایت ہے کہ انہوں نے 1000 پیغمبروں کی خدمت اور شاگردی کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہ تھے اور نہ بادشاہ تھے، ایک غلام کالے تھے، بکریاں چراتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو اپنا مقبول بنایا، اور حکمت اور جوان مردی اور عقل دی اور اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ہم نے جو صلاۃ الحاجت کی دعا پڑھی تھی اس میں اس سے آگے فرمایا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابو اسحاق الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درود شریف کو حق تعالی شانہ قبول فرما لیتے ہیں اور کریم سے بعید ہے کہ بعض دعا کو قبول کرے اور بعض کو رد کرے، اس لیے ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے. اور علامہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا سے قبل اور بعد درود شریف پڑھنے والی دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ صرف آگے اور پیچھے کی دعا کو قبول فرما لیں اور درمیان کی دعا کو رد کر دیں یہ ان کے کرم سے بعید ہے، کیونکہ درود شریف قطعی قبول ہے. جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، تو اول درود شریف قبول ہو گیا اور آخر میں قبول ہو گیا تو درمیان کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے، ویسے کریم ہے. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرض کرتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے، جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت، یعنی مصیبت کے تقاضے پریشان کریں، دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر مذکورہ دعا پڑھ کر بار بار ہر روز دل سے دعا کریں، غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے، جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا انعام حاصل کرے. نشرتی فی بکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولات و مشروبات اور مرکوبات کا بیان چل رہا ہے. قصا یعنی ککڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑی کو خرمائے تازہ یعنی تازہ کھجور کے ساتھ تناول فرمایا ہے. کما جس کو بعض ککر متا اور بعض سانپ کی چھتری کہتے ہیں. کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کما مشابہ من کے ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، یعنی جیسے وہ مفت کی چیز اور کثیر المنفعت تھی ایسے ہی یہ ہے، اور اس کا عرق آپ کے لیے شفا ہے، مگر حکیم سے پوچھے بغیر کوئی علاج نہ کرنا چاہیے، کیونکہ مختلف ہوتی ہیں، مختلف اقسام ہوتی ہیں ان کی، تو اس کو آنکھ میں ڈالنا، کون سی چیز کو آنکھ میں ڈالنا ہے وہ پوچھ کے کرنا چاہیے علاج. کون ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.